الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى جل جلاله وعم نواله، والصلاة والسلام على السيد الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى قادة التقى، ما بعد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. صدق الله العظيم. یہ صورت اگر گزشتہ جو ہم نے صورتیں پڑھی اور خاص طور پر سورہ العصر جو پڑھی اس کے اعتبار سے اگر اس صورت کو دیکھیں تو شریعت کی اصطلاح کے لحاظ سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو جیسے شریعت میں دو طرح کے معاملات ہیں یا دو طرح کے احکام ہیں، کچھ وہ احکام ہیں جن کو اوامر کہا جاتا ہے کرنے کے کام، کچھ وہ احکام ہیں جن سے روکا جاتا ہے نواہی ممنوعات. تو پچھلی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا کہ دیکھو تمام انسان نقصان اور خسارے میں پڑے ہیں، مگر وہ لوگ جو یہ کرنے کی چیزیں کرتے ہیں، وہ جو چار عمل بیان کیے تھے، آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تو پچھلی صورت میں تو اوامر کا بیان تھا کہ ان کو انسان کرے تو نقصان سے بچ سکتا ہے، ورنہ انسان نقصان میں پڑا ہوا ہے. اب اس صورت میں نواہی کا بیان ہے کہ دیکھو یہ کام ہے جو نہیں کرنے، یا دوسرے انداز میں اس کو اس طرح بھی سمجھا جا سکتا ہے، اگر ہم ظاہری اور حسی مثال کے اعتبار سے اس کو سمجھنا چاہیں، جیسے آج کل اکثر علاقے جو بھی سننے والے لوگ ہیں ان میں اکثر علاقے ان لوگوں کے ہیں جہاں پر گرمی ہے. بعض علاقوں میں خیر موسم معتدل ہے، ہمارے یہاں تو موسم الحمدللہ بہت معتدل ہے، بعض علاقوں میں بہت گرمی ہے، فلوریڈا وغیرہ میں گرمی ہے، اسی طرح ہمارے بعض ملک ہیں وہاں پر بہت زیادہ گرمی ہے. اب گرمی کے زمانے میں انسان عام طور پر یہ کرتا ہے کہ گرمی ختم کرنے کے جو انتظامات ہیں اے سی وغیرہ، اس کا انتظام کرتا ہے. اب انسان گھر گرم ہو رہا ہے یا گاڑی گرم ہے، اس میں اے سی چلاتا ہے. اے سی چلانے کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ یہ تو ہے، ایک حقیقت ہے کہ اے سی چلانے سے گاڑی ٹھنڈی ہو جائے گی، گھر ٹھنڈا ہو جائے گا، لیکن اے سی کے صحیح کام کرنے کے لیے یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ اس کھڑکیاں دروازے وغیرہ بند ہوں. اگر گاڑی میں اے سی چلایا لیکن اس کی کھڑکیاں کھلی رہنے دی، اسی طرح اگر گھر کا اے سی چلایا لیکن اس کی کھڑکیاں اور دروازے کھلے رکھے، تو ظاہر ہے کہ اس کا پورا نفع نہیں ہوگا، بلکہ نہ ہونے کے برابر ہی نفع ہوگا. اسی طرح پچھلی صورت میں جو ہمیں اعمال بیان بتائے گئے کہ آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اس کے بعد پھر ہم نے اس پر جو تفصیلاً اس کو سمجھا کہ کیا اعمال ہمیں کرنے چاہیے جس سے ہمارے اعمال میں قوت پیدا ہو، وقت کے اعتبار سے زیادہ وقت ہم وقت کو قیمتی بنا سکیں، تو وہ باتیں جو تھیں ان کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے، جیسے اے سی کے لیے ضروری ہے کہ کھڑکیاں دروازے وغیرہ بند ہوں، یا سردی کے زمانے میں جب ہیٹ چلاتے ہیں تو ضروری ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ کھڑکیاں دروازے بند ہوں، ورنہ ہیٹ سے ہی کام نہیں کرے گی، اس کا فائدہ ظاہر نہیں ہوگا. اسی طرح اعمال صالحہ جو آخرت کے لیے کام آنے والے ہیں، اعمال صالحہ کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ اس کے اعمال کو ضائع کرنے والی جو چیزیں ہیں ان سے بھی انسان بچے. ان اعمال کو ضائع کرنے والی جو چیزیں ہیں، اعمال صالحہ کو ضائع کرنے والی جو چیزیں ہیں، ان میں جو بڑی بڑی چیزیں ہیں وہ اس صورت میں بیان کر دی گئیں، اور اس کو اگر ہم بہت خلاصے کے ساتھ جمع کریں تو دو چیزیں ہیں، ایک ہے کسی کو تکلیف پہنچانا اور دوسرا ہے مال کی محبت اور حرص، یہ دو بنیادیں ہو گئیں۔ انسان جیسے احادیث بہت سو نے سنی ہوگی پڑھی ہوگی کہ قیامت کے دن بعض ایسے افراد بھی آئیں گے جو نیکیوں کے پہاڑ لے کر آئیں گے، لیکن اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ سے پوچھا کہ تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے، تم مفلس کس کو کہتے ہو؟ تو صحابہ نے یہی عرض کیا کہ مفلس تو اس کو کہا جاتا ہے، اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، عربی میں بھی ہوتا ہے، کہ مفلس تو اس کو ہم کہتے ہیں جس کے پاس کچھ مال وغیرہ نہ ہو، پیسے وغیرہ نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کا مفلس وہ شخص ہوگا جو قیامت کے دن بہت سی نیکیاں لے کر آئے گا لیکن کسی کو تکلیف پہنچائی تھی، کسی کا مال لے لیا تھا، جس طریقے سے جس کو تکلیف پہنچائی تھی، سب حقوق والے آئیں گے، اپنا اپنا حق وصول کرنا چاہیں گے، نیکیوں میں سے ان کو دیا جائے گا، یہاں تک کہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور حقوق والے باقی رہ جائیں گے، اب دوسروں کے گناہ اس پر ڈالے جائیں گے۔ تو حاضر تو ہوا تھا بہت زیادہ نیکیاں لے کر، لیکن اب میدان حشر میں جب نتیجہ نکلا تو نیکیاں سب ختم ہو گئیں اور گناہوں کے پہاڑ اس پر باقی رہ گئے۔ یہ ہے جو ان دو صورتوں کو ملا کر ہمیں بات سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ کہ دیکھو اعمال صالحہ تو ضرور کرو، کرنے چاہیے، لیکن اعمال صالحہ کے ساتھ ساتھ ایسے اعمال کی بھی ضرورت ہے، ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے جن سے وہ اعمال صالحہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ جس طرح انسان سخت گرمی میں اے سی چلائے اور سب کھڑکیاں دروازے کھلے رکھے تو بل بھی ادا کرے گا، خرچہ بھی ہوگا اور گھر ٹھنڈا بھی نہیں ہوگا، اسی طرح، بلکہ یہ تو صرف ایک شاید بہت معمولی مثال ہے، پوری طرح وہ مثال منطبق ہوتی بھی نہیں ہمارے اس آخرت والے معاملے پر، صرف سمجھنے کے لحاظ سے وہ مثال ہے۔ تو اسی طرح ہمیں سمجھنا چاہیے کہ انسان جو نیک اعمال کرتا ہے، ان نیک اعمال کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ایسے اعمال جس کی وجہ سے وہ نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں ان سے بچے، اور ان سے بچنے کے لیے بنیادی چیز ہے کسی کو انسان تکلیف نہ پہنچائے، کوشش بھی کرتا رہے، اس کے لیے جو کوششیں ہونی چاہیے وہ بھی کرے، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگتا رہے، اور اگر کبھی غلطی سے کسی کو تکلیف پہنچ جائے تو فوراً معافی مانگ لے، معافی کے لیے جو کچھ انتظام کرنا چاہیے وہ کر لے، یہ انسان کی زندگی ہونی چاہیے۔ کوشش یہ کرے کہ میرے ذریعے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، انسان اپنی زندگی اس طرح بنائے کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے، جتنا ہو سکے لوگوں کو، اللہ کی مخلوق کو راحت پہنچانے کی کوشش کی جائے۔ صرف انسان نہیں، انسان یا غیر انسان، تمام مخلوق کے ساتھ یہ معاملہ رکھے کہ اللہ کی مخلوق ہے، انسان ہو یا غیر انسان ہو، سب اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی مخلوق کو میرے ذریعے سے کوئی راحت پہنچ جائے، کسی کو مجھ سے تکلیف نہ پہنچے۔ راستے میں انسان چل رہا ہے، کوئی تکلیف دہ چیز نظر آ گئی، کوئی شاخ پڑی ہوئی ہے، انسان اس کو راستے سے ہٹا دیتا ہے، یہ حدیث میں اس کو صدقہ شمار کیا گیا، اور بعض روایتوں میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص کی اللہ تعالیٰ نے صرف اس بنیاد پر مغفرت فرما دی تھی کہ اس نے راستے میں کانٹے دار شاخ تھی وہ ہٹا دی، اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ تو اللہ تعالیٰ کے یہاں تو مغفرت، کسی اللہ تعالیٰ کو کوئی عمل پسند آ جائے تو یہ بڑی چیز ہے، اللہ کی رحمت حاصل کرنے میں یہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے کہ انسان اللہ کی مخلوق کو راحت پہنچائے، یا اللہ کی مخلوق کو کوئی تکلیف پہنچ رہی ہو ان کی تکلیف دور کرے، یہ بہت بڑا عمل ہے۔ عام طور پر پچھلے سورت کے ماتحت جو ہم نے اعمال پڑھے تھے، انسان سنتوں کا بھی اہتمام کر لیتا ہے، نمازوں کا اہتمام کر لیتا ہے، اس کے علاوہ اور مزید اعمال تہجد وغیرہ کا اہتمام کر لیا، بعضوں میں زیادہ اس کا اہتمام ہوتا ہے، ہونا چاہیے، بہت اچھی چیز ہے، ہونا چاہیے، لیکن ایسا نہ ہو کہ ان چیزوں کا اہتمام کرنے کی وجہ سے ہم دوسروں کو تکلیف پہنچا دیں. تو اس کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ذریعے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. عبادت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ دیکھو قرآن جب تم پڑھتے ہو تو تلاوت اس طرح نہ کرو کہ تمہاری تلاوت کی وجہ سے کسی کو تکلیف ہو جائے. یہ بھی اہم بات، کسی کو تکلیف نہ ہو، ہماری تلاوت کے ذریعے کسی کو تکلیف نہ ہو، ہماری عبادت کے ذریعے کسی کو تکلیف نہ ہو. تو عبادتوں کا جب یہ حال ہے تو پھر باقی چیزیں تو ظاہر ہے اس کی اہمیت اور زیادہ ہوگی. بہرحال تفصیل تو اس میں بہت ہے اور ہمیں یعنی ظاہر ہے اس موقع پر اتنا سمجھ لینا کافی ہے جو میں نے بتا دیا، باقی تو اس بارے میں روایات بھی بہت ہیں. یہ حقوق العباد کہلاتے ہیں، بندوں کے حقوق. خلاصہ یہ ہے کہ انسان یہ کوشش کرے کہ میرے ذریعے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اور کسی کو اگر میرے ذریعے راحت پہنچ سکتی ہے تو یہ ایک بہت بڑا عمل ہے، اس پر بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس پر بہت زیادہ فضائل احادیث میں بیان کیے گئے ہیں. بعض روایتوں میں اس کا بھی ذکر ملتا ہے. اب روایتیں بعض ایسی ہیں جو بڑی اہم ہیں، تو جو ذہن میں ایک دو روایتیں آ رہی ہیں ان کا تذکرہ کر دیتا ہوں. ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا کہ مجھے یعنی اپنے بارے میں نصیحت پوچھی کہ کیا کرنا چاہیے کیا کرنا چاہیے. تو بہرحال اخیری چیز آپ نے جو بیان فرمائی کہ اچھا اتنا تو کم سے کم انسان کر سکتا ہے نیکی حاصل کرنے کے لیے کہ اپنے شر سے لوگوں کو بچا لے، کسی کو تکلیف نہ پہنچے. تو اس نیت سے کہ کسی کو میرے ذریعے تکلیف نہ پہنچے، اچھا چلو ٹھیک ہے آج میں فلانی جگہ پر نہیں جاتا کہ میرے ذریعے سے شاید کسی کو تکلیف نہ ہو جائے. یعنی ظاہر ہے اس کو بہت عموم تو نہیں دیا جائے گا کہ انسان دینی جگہوں سے اور دین سیکھنے سے بھی اپنے آپ کو دور رکھے اور پیچھے رکھے، لیکن اپنے تکلیف سے لوگوں کو بچا لینا یعنی کسی کو تکلیف نہ پہنچانا، یہ بھی ایک بہت بڑا عمل ہے جس کا احادیث میں ذکر ملتا ہے. اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ ہمدردی، اس کے بھی بڑے واقعات ہیں. احادیث میں دو واقعے صرف بہت مشہور ہیں، ان کا ذکر کر دیتا ہوں. ایک تو جو یعنی جانور کو تکلیف پہنچانا نجات کا ذریعہ بنتا ہے وہ، اور جانور کو راحت پہنچانا جو نجات کا ذریعہ بنتا ہے اس کی ایک مثال، اور جانور کو تکلیف پہنچانا جو عذاب کا ذریعہ بنتا ہے اس کی ایک مثال، جو روایتوں میں احادیث میں کتب حدیث میں بہت مشہور ہے. صرف ایک ایک مثال دے کر پھر ہم سورت پہ جاتے ہیں. ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک عورت تھی جس نے بلی پال رکھی تھی، بلی پال کے اس کو گھر میں رکھا. اب گھر میں رکھ کر اس نے اسے کھانا وغیرہ نہیں دیا، کھانے کا انتظام اور سہولتیں نہیں کی، اس کی وجہ سے وہ بلی بھوک کی وجہ سے مر گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس عورت کو اس کی بنا پر عذاب ہوا. عذاب کیوں ہوا؟ کہ یا تو وہ بلی کو چھوڑ دیتی کہ باہر جا کر خود جا کر کھا لیتی، جب اس نے پال کر گھر میں رکھا تو اس نے عام جو کھانا جو بلی جا کر کھا سکتی تھی اس کو اس سے بھی روکا، اور گھر میں رکھ کر اس کو کھانا بھی نہیں دیا. یہ بلی کو تکلیف پہنچانا، بھوکا رکھنا، اس عورت کے لیے عذاب آخرت کا باعث بن گیا. اور دوسری طرف نجات کا ذریعہ، ایک عورت بدکار عورت تھی، ایک جگہ کنویں کے پاس سے گزری، پیاس لگی، پانی پی لیا. پانی پینے کے بعد جب باہر اس نے دیکھا کنویں کے باہر ایک کتا تھا جو پیاس کی وجہ سے اس کی زبان باہر نکل رہی تھی، ہانپ رہا تھا. اس عورت نے سوچا کہ یہ کتا ہے اور اس کی پیاس کی وجہ سے اس کو جو تکلیف ہو رہی ہے، مجھے تکلیف ہو رہی تھی، کتے کو بھی تکلیف ہو رہی ہے. تو اس کو اس پر ترس آیا کہ اللہ کی مخلوق ہے، تکلیف میں ہے. وہ دوبارہ کنویں کے اندر، وہاں ڈول رسی نہیں تھی، اس کے چمڑے کے موزے تھے، اس نے اندر جا کر دوپٹے سے اس کے موزے کو اس کے چمڑے جو موزے تھے وہ دوپٹے کے ساتھ باندھا، اور اس کے ساتھ باندھ کر اندر سے اس نے پانی نکال کر کتے کو پانی پلایا. اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی بدکاری کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا اور اس کے لیے مغفرت کا فیصلہ فرما دیا۔ تو بہرحال یہ ایک بہت اہم چیز ہے، صرف انسان نہیں، انسان تو خیر اشرف المخلوقات ہے، انسان نہیں، اللہ کی کسی مخلوق کو ہمارے ذریعے تکلیف نہ پہنچے۔ اس میں ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال پیدا ہو کہ اچھا پھر یہ کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں ان کو مارا جاتا ہے، ہاں ٹھیک ہے، جو چیزیں تکلیف دہ ہوتی ہیں ان کی تکلیف سے بچنے کے لیے ان کو مارنا، مثلا یہ گھر میں کیڑے مکوڑے آ جاتے ہیں، مکڑیاں وغیرہ آ جاتی ہیں، تو ان کو مارنا گھر کو صاف رکھنے کے لیے، کسی کا صفائی بھی شریعت کا ایک حکم ہے، صاف رکھنا یہ بھی اللہ شریعت کا حکم ہے، تو گھر صاف رکھنے کے لیے اور تکلیف سے بچنے کے لیے اگر ان کو گھر میں جو دوائی وغیرہ کے ذریعے سے اگر مارا جائے تو اس کی اجازت ہے، لیکن اس میں بھی کوشش یہ کی جائے کہ کم سے کم تکلیف کے ساتھ مارا جائے۔ بعض جانور ہیں جن میں کچھ زہر بھی ہوتا ہے، چپکلی ہے، اس کو مارنے کا ثواب ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں بھی ارشاد فرمایا کہ اس کو ایک مرتبہ میں کوئی مار دے تو زیادہ فضیلت ہے، دو مرتبہ میں مارے گا تو کم فضیلت ہے۔ گویا کہ مارنے کا حکم ہے لیکن کم سے کم تکلیف دے کر مارو۔ جانور ذبح کیا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو چھری تیز کر لیا کرو اور جس جانور کو ذبح کر رہے اس کو راحت پہنچاؤ، تکلیف نہ پہنچاؤ۔ قتل بھی اگر کرنا ہے، ذبح بھی اگر کرنا ہے تو اس طرح کے کم سے کم تکلیف کے ساتھ ہو۔ یہ خیر اس میں جیسے میں نے بتایا کہ اس بارے میں احکام بہت ہیں، احادیث میں بھی اس بارے میں بہت سی احادیث ہیں، جن چند جو ابھی ذہن میں آ گئی میں نے ان کی طرف اشارہ کر دیا۔ اب ہم اس سورت کے اصل مضامین پہ جاتے ہیں۔ اس سے بہرحال سورت کا اصل عنوان اور موضوع سمجھ میں آ گیا کہ دیکھو کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ ویل لکل ہمزۃ لمزۃ، ویل کا لفظ قرآن میں کئی جگہ آیا، اس کے مشہور معنی ہلاکت، خرابی، برائی۔ بعضوں نے کہا کہ ویل واد فی جہنم، جہنم کی ایک وادی ہے۔ ویل لکل ہمزۃ لمزۃ بڑی ہلاکت ہے، خرابی ہے اس شخص کے لیے جو ہمزۃ ہو لمزۃ ہو۔ یہ دو لفظ ہیں، ان دو لفظوں کے بارے میں مفسرین نے مختلف اقوال بیان کیے ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے۔ بہرحال مشہور قول یہ ہے کہ ہمزہ کسی کے پیچھے اس کی برائی کرنا، لمزہ کسی کے سامنے اس کی برائی کرنا، جس کو ہم کہتے ہیں تانا، کسی کی ایک جوئی تانا دینا کسی کو۔ اگرچہ اس میں بہت سے معنی ہیں اور مفسرین نے جو مختلف معنی لکھے ہیں وہ لغت کے اعتبار سے لکھے ہیں، تو اس لیے ان کے تمام معنی ہم اس کے اندر شامل کر لیں گے، اور ظاہر سورت کا نام بھی یہی رکھا گیا، سورت کا عنوان ہی یہ ہے، تو اس لیے اس کے ماتحت جتنے معنی آتے ہیں وہ تمام ہم اس کے ماتحت شامل کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے گویا ان تمام کے لیے فرمایا کہ دیکھو ایسے لوگ ہلاکت میں پڑیں گے، چاہے ایمان ہو، چاہے اعمال صالحہ ہو، چاہے نیکیوں کے پہاڑ لے کر قیامت کے دن آئے، لیکن اگر لوگوں کی غیبتیں کی تھیں تو جن کی غیبتیں کی تھیں وہ نیکیاں لے کے چلے جائیں گے، انسان تو خالی ہاتھ رہ جائے گا۔ تو اس لیے ہمزہ اصل میں عربی کے لحاظ سے اگر دیکھیں تو یہ ہمزۃن، ہمزہ یہ فعلۃن کا وزن جو آتا ہے، ہمزہ فعلا یہ اس وزن پر آتا ہے، اور اس کو کہتے ہیں مبالغہ، یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، یعنی جو بہت زیادہ لوگوں کی غیبتیں کرنے والا ہو، اور لمزہ جو بہت زیادہ سامنے کسی کو تانا دینے والا اور کسی کی عیوب نکالنے والا ہو۔ اب بہت زیادہ کون کرے گا، جس کی عادت ہو گئی ہو، جس جو شخص اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچانا چاہتا ہے تو جیسے ہی کسی کی برائی کا تذکرہ ہے فوراً اپنے آپ کو خاموش کر لے گا، نہیں ٹھیک ہے، مجھ سے متعلق نہیں ہے یہ بات، کوئی برائی کر رہا ہے تو اچھا نہیں ٹھیک ہے، وہاں سے اٹھ کے چلیں گے، بات کو بدل دیا، سننا بھی نہیں، یعنی سننا اور بولنا یہ دونوں گناہ میں شامل ہے، سننے والا بولنے والا۔ تو اگر کسی کی عادت ہے، جیسا کہ ہم اگرچہ یہ آیتیں تو کفار کے بارے میں نازل ہوئی تھی، سورت مکیہ ہے، اہل مکہ میں یہ بہت عام دستور تھا، چونکہ رات بیٹھتے تھے باتیں چلتی تھیں، تو ظاہر ہے جب انسان کی باتیں اور تفریحی باتیں تو اس میں کسی کا مذاق اڑانا، کسی کی برائی کرنا، یعنی لوگ سامنے بیٹھے ہوئے ان کو تانا دینا، اور ان میں تو نسب وغیرہ کے لحاظ سے بھی تفاخر ہوتا تھا، تو اچھا کسی کے نسب میں عیب نکالنا، طرح طرح کی چیزیں۔ تو چونکہ ان میں یہ دستور عام تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں نازل فرمایا ہے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، لیکن یہ ظاہر ہے ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے کہ یہ مرض اور یہ بیماری، یہ گناہ مسلمانوں میں بھی کتنا زیادہ عام ہے۔ اگر ہماری تفریح ہوتی ہے تو اچھا، کسی کا تذکرہ، کسی کی غیبت، چلو غیبت نہیں تو تفریح ہوتی ہے تو سامنے کوئی بیٹھا ہوا ہے اس کی کوئی عیب بیان کر دیا، اس کا مذاق اڑایا۔ اور بہت سی مرتبہ تو ایسا ہوتا ہے کہ یہ مذاق کو ہم صرف مذاق سمجھتے ہیں اور مذاق کے طور پر، تفریحی طور پر کوئی بات کہہ دیتے ہیں، حالانکہ سامنے والا جو ہوتا ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے اس کو اس سے تکلیف ہوتی ہے، یہ بھی اس میں شامل ہے۔ تو کسی کے سامنے اس کا عیب بیان کرنا یا کسی کے پیچھے اس کا عیب بیان کرنا، بعضوں نے فرمایا کہ زبان سے کسی کا عیب بیان کرنا یا نقل اتار کر کسی کا عیب کہ دیکھو اس طرح چلتا ہے، اس طرح حرکت کرتا ہے، تو یہ چیزیں ہیں جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيْلٌ۔ دنیا میں بھی ایسے شخص کی بے عزتی ہوتی ہے اور آخرت میں بھی اس کے لیے وَيْلٌ ہلاکت ہے، تباہی ہے۔ دنیا اور آخرت دونوں طرح کی خرابی اور دونوں طرح کی ہلاکت کو وَيْلٌ کے لفظ میں بیان کیا گیا ہے۔ اب بہرحال مفہوم واضح ہو گیا کہ نہ کسی کی غیبت کرنی ہے، نہ کسی کو سامنے اس کے عیوب بیان کرنے ہیں، واقعتاً اگر اس میں وہ عیب موجود ہے تو، اگر نہیں موجود تو پھر تو ظاہر ہے وہ بہتان ہے، اس سے بڑھ کر گناہ ہے۔ اسی طرح نہ زبان سے کسی کے بارے میں کچھ کہنا ہے اور نہ کسی کی نقل اتار کر اس کے بارے میں کچھ کہنا ہے، یعنی کبھی ہوتا ہے انسان کلمات کہتا ہے، کبھی ہوتا ہے تو اشارہ کر دیتا ہے، تو یہ سب اس میں آ گیا۔ اہل لغت نے جو ہمزہ اور لبزہ کے جو الفاظ بیان کیے ہیں اس میں لغت کے اعتبار سے کئی معنی آ گئے، اس میں قول، اس میں فعل، نقل، حرکت، سب کچھ آ گیا۔ بہرحال اب یہ ایک اہم سبق ہے ہمارے لیے کہ اعمال صالحہ کرو لیکن اعمال صالحہ ضائع نہ کرو، نیک اعمال جمع کرو، اپنے لیے جمع کرو، جمع کر کے ایسا نہ ہو کہ گناہ کر کے دوسروں کو تقسیم کر دو۔ ہاں انسان کو تقسیم کرنا ہے تو اس طرح کرے جس کو میں نے پچھلے ہفتے بتایا تھا کہ نیک عمل کر کے یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر لے کہ یا اللہ اس کا ثواب پوری امت کو پہنچا دے، اپنا بھی فائدہ دوسروں کا بھی فائدہ۔ لیکن نیک عمل بھی انسان کر رہا ہے اور پھر غیبت بھی کر رہا ہے تو یہ سب نیکیاں اس کے پاس چلی گئیں، جس کی غیبت کی اس کو فائدہ ہو گیا اور یہ انسان نقصان اور خسارے میں پڑا۔ ایک تو نیکیاں بھی گئی اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی بھی ہوئی، یہ اس وقت ہے جبکہ انسان نے نیکیاں بھی کی ہوں، اور اگر نیکی ہی نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے کہ سامنے والے کے گناہ اس شخص پر ڈال دیے جائیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے خاص صورت، ایک پوری صورت اس موضوع پر بیان کی کہ دیکھو ان چیزوں سے بچو۔ حالانکہ قرآن میں غیبت کا تذکرہ جگہ جگہ آیا، کسی کی برائی کرنے کا تذکرہ آیا، سورہ حجرات میں اس کی تفصیل آئی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے خاص صورت نازل فرمائی کہ دیکھو اس چیز سے بچو، یہ چیز انسان کو بہت زیادہ نقصان میں ڈالتی ہے، اور ان انسان لفی خسر جو پچھلی صورت میں بیان کیا گیا، تو نقصان کی ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتا۔ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، بڑی ہلاکت ہے، خرابی ہے اس شخص کے لیے جو لوگوں کے پیچھے ان کے عیوب بیان کرتا ہو، لمزہ اس کے لیے جو لوگوں کے سامنے ان کے عیوب بیان کرتا ہو اور سامنے طعنہ دینے والا ہو۔ اور عام طور پر یہ بیماری کیوں پیدا ہوتی ہے؟ خیر ایسا چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی بڑی اہمیت بیان کی ہے اور اس کو خاص صورت میں بیان کیا ہے، تو چند حدیثیں غیبت وغیرہ کے بارے میں، چند حدیثوں کا میں صرف تذکرہ کر دیتا ہوں، اگرچہ قرآن و حدیث میں اس پر بہت سخت وعیدیں آئی ہیں اور بہت تفصیلات ہیں۔ چند حدیثیں جو اس موضوع کے لحاظ سے اہم ہیں ان کا میں تذکرہ کر دیتا ہوں۔ ایک موقع پر، یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الايمان قلبه، اے ان لوگوں کی جماعت جو زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم مؤمن ہیں لیکن ایمان دل میں نہیں اترا، لا تختاب المسلمین، مسلمانوں کی غیبت نہ کیا کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص غیبت کا عادی ہوتا ہے ایمان اس کے دل میں نہیں اترا، دوسروں کی برائی، دوسروں کا تذکرہ کرنا ہی چھوڑ دیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ایسا کرو کہ کسی کی تعریف بھی نہ کرو. اس سے کیا ہوتا یہ ہے کہ انسان دوسرے کا تذکرہ کرتا ہے تعریف ہی تو پھر کوئی عیب یاد آ جاتا ہے, ہاں لیکن اس میں فلانا عیب بھی ہے. تو یہ تعریف جو ہے شیطان انسان کو دوسرے کی تعریف پر ابھارتا ہے اور تعریف کے ذریعے سے پھر برائی اور غیبت میں لے جاتا ہے. بہرحال آپ نے فرمایا کہ دیکھو لا تختاب المسلمین, مسلمانوں کی غیبتیں نہ کیا کرو, اور ولا تتبعوا عوراتهم, ان کے عیوب تلاش نہ کرو. اس لیے کہ آگے فرمایا اس کی حکمت بھی بیان فرما دی, فَإِنَّهُ مَنِتَّبَعَ عَوْرَاتِ, جو شخص لوگوں کے عیوب تلاش کرتا ہے تو یتبع اللہ عورتہ, اللہ تعالیٰ اس کے عیوب پھر لوگوں کے سامنے بیان کرے گا. اور وَمَنْ يَتَّبِعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ, اور اللہ تعالیٰ اگر کسی کے عیوب ظاہر کرنے, اللہ تعالیٰ اگر کسی کا عیوب ظاہر فرما دیں یا ظاہر فرمانا چاہیں تو يَفْضَحُ فِي بَيْتِهِ, وہ گھر کے اندر ہوگا تب بھی اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل و رسوا کریں گے. ضروری نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے مجمع میں جائے تبھی لوگوں کے سامنے اس کی ذلت ہوگی, گھر کے اندر اپنے آپ کو بچا بچا کر رکھے گا تب بھی اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں کے سامنے ذلیل کر دیں گے. یہ ایک روایت ہوگی. ایک روایت مسلم شریف کی روایت ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, صحابہ نے پوچھا مل غیبہ یا رسول اللہ, یا رسول اللہ غیبت کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ذکر کا آخا کا بما یکرہ, اپنے بھائی کا ایسے الفاظ سے تذکرہ کرنا, ایسی بات اپنے بھائی کے بارے میں کہنا جو اس کو ناپسند ہو, یہ ہے غیبت کی تعریف. کسی کے بارے میں ایسی بات کہنا جو اس کو ناپسند ہو. تو صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ افرائیتا ان کان فی اخی ما اقول, جو بات میں کہہ رہا ہوں واقعی اس میں موجود ہو, واقعی وہ ایسا ہی ہے تو پھر یعنی میں جھوٹ نہ بول رہا ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ان کان فی اخیک ما تقول فقد اختبته, اگر تمہارے بھائی میں وہ عیب موجود ہے جو تم نے کہا ہے اور سچ کہا ہے تبھی تو تم نے اس کی غیبت کی ہے, وہی تو غیبت ہے. وان لم یکن فیہ ما تقول فقد بہتته, اور اگر اس میں وہ عیب موجود نہیں ہے تو تم نے اس پر بہتان باندھا, اور بہتان کا گناہ غیبت سے بھی زیادہ ہے. ایک اور روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ومن رمى مسلما بشيء يريد شينه به, جو کسی مسلمان پر ایسا عیب لگائے جس سے اس کی توہین مقصود ہو, اس کو عیب دار کرنا مقصود ہو, تو اللہ تعالی قیامت کے دن اس کو قل صراط پر روک لیں گے کہ پہلے اپنے اس گناہ کی تلافی کرو جو تم نے کہا تھا, اس سے نکلو, اس کے بعد پھر آگے جا سکتے ہو, ورنہ نیچے گرنا ہوگا. بہرحال وہ قل صراط پر روک لیا جائے گا جب تک اس کا جس کی غیبت کی تھی, جس کی برائی کی تھی, وہ اس کو معاف نہ کرے. اب اس وقت کون معاف کرنے کے لیے آئے گا اور کہاں وہ اس کو تلاش کرنے جائے گا کہ اس سے معافی مانگے اور معاملہ صاف کرے؟ وہ دن معاملہ صاف کرنے کا نہیں ہے, معاملہ صاف کرنے کا وقت دنیا ہے. دنیا میں انسان جن کی برائی کی ان کے ساتھ معاملہ صاف کر لے, اگر نہیں یاد ہے کچھ نیک اعمال کر لے, اور نیک اعمال کر کے ان خاص ان لوگوں کو ثواب پہنچائے جن کی برائی کی ہے, جن کو تکلیف پہنچائی ہے, ان کے لیے دعا کرتا رہے, ان کو ثواب پہنچاتا رہے. ایک اور حدیث ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کسی دوسرے کی نقل اتاری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ارشاد فرمایا کہ مجھے اگر بہت بڑی دولت بھی دے دی جائے تب بھی میں کسی کی نقل اتارنا پسند نہیں کرتا, اس لیے کہ یہ بھی ایک غیبت ہے, نقل اتارنا بھی غیبت ہے. ایک اور حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ایاکم وظن, لوگوں کے بارے میں بدگمانی سے بچا کرو کہ فلانا ایسا ہوگا فلانا ایسا ہوگا, بدگمانی سے بچا کرو, اس لیے کہ فإن الظن اکذب الحدیث, اس لیے کہ بدگمانی یہ جھوٹ ہے, یہ جھوٹی بات ہے. اور بدگمانی بھی نہ کرو, اور آگے فرمایا, ولا تجسسوا ولا تحسسوا, لوگوں کے عیوب تلاش نہ کرو, لوگوں کے عیوب تلاش کرنے کی کوشش نہ کرو, یعنی عیوب تلاش بھی نہیں کرنے, اور عیوب اگر معلوم ہو جائے تو بیان بھی نہیں کرنے سے کہ یا تو تلاش کرنے کا گناہ ہوگا, یا معلوم ہو کر آگے بتایا تو اس کو پھیلانے کا اور غیبت کا گناہ ہوگا. بہرحال روایتوں میں بہت زیادہ اس بارے میں ہمیں تذکرہ ملتا ہے, بہت کئی روایتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر تاکید فرمائی, لوگوں کی برائی نہ کرو. آخر فرمائے, کونوا اخوانا, بھائی ہو کر رہو, بھائیوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں, بھائی بھائی بن کر رہو, غلطیاں معاف کرو ایک دوسرے کی. ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ان امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه فانما وبال ذلك عليه. ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ اگر کوئی شخص تمہیں برا کہتا ہے یا تمہارے اندر واقعی کوئی عیب ہے وہ بیان کرتا ہے، دیکھو تم نے تو یہ کیا تھا، تم نے فلانا کام کیا تھا، اگر کوئی شخص تمہاری برائی کرتا ہے، ایسی کوئی برائی تمہاری بیان کرتا ہے جو وہ تمہارے بارے میں جانتا ہے اور تم بھی جانتے ہو کہ اس نے بھی فلانا برا کام کیا تھا، تو آپ نے فرمایا فلا تعیرہ بما تعلم فی، تم اس کے بارے میں جو برائی جانتے ہو اس کو نہ بیان کرو، خاموش ہو جاؤ، اگر ایسا کر لو گے تو اس کی برائی کا وبال اس پر آئے گا، فانما وبال ذلک علی، اس کی برائی کا وبال اسی پر پڑے گا، اور اگر ہم نے بھی اس کے انتقام میں برائی کی تو ظاہر ہے اس کی کوئی انتہا نہیں آتی، پھر ایک ہماری کوئی برائی کر رہا ہے ہم اس کی برائی کر رہے ہیں، تو گویا کہ گالی کے بدلے میں گالی، برائی کے بدلے میں برائی، اب ظاہر ہے کہ معاملہ وہاں رکے گا نہیں بلکہ آگے بڑھے گا، جھگڑے تک معاملہ پہنچے گا. خیر یہ ہے اس سورت کا عنوان کہ کسی کو تکلیف نہ دو، کسی کا دل نہ دکھاؤ، کسی کی غیبت نہ کرو، سامنے کسی کی برائی نہ کرو، بلکہ اگر کسی سے غلطی ہو جاتی ہے معاف کرو، دل صاف رکھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا تھا کہ دیکھو اے میرے بیٹے یا بنیا، دیکھو اگر تم سے یہ ہو سکتا ہے کہ صبح کرو شام کرو اس حال میں کہ تمہارے دل میں کسی کے بارے میں کوئی کینہ نہ ہو، دل صاف ہو، اگر یہ تم سے ہو سکتا ہے تو یہ کر لو، اسے کہ یہ میری سنت ہے اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی یہی سنت ہے، اور جو میری سنتوں سے محبت کرتا ہے وہ میرے ساتھ ہوگا قیامت کے دن. دل کو صاف رکھنے کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور ظاہر ہے کہ غیبت کرنے سے آپس میں دل خراب ہوتے ہیں، آپس میں عداوت دشمنی پیدا ہوتی ہے، جب ظاہر ہے عداوت تو دشمنی ہوگی دوری ہو جائے گی، آپس کے تعلقات خراب ہوں گے، پورا دنیا کا نظام پر اس سے فرق پڑتا ہے اور اثر پڑتا ہے. حجۃ الوداع کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مختلف احکام بیان فرمائے تھے، بڑے تاکیدی احکام، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر فرما دیا تھا کہ شاید آئندہ میں تمہیں نہ دیکھ سکوں، آئندہ شاید میں تمہارے ساتھ حج نہ کروں، یہ میرا پہلا اور اخیری حج ہے جو تم لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اس لیے جو کچھ سیکھنا ہے مجھ سے سیکھ لو. صحابہ آ کر عرض کرتے یا رسول اللہ ہم نے یہ غلطی کر لی، پہلے ہم نے یہ کر لیا پھر یہ کر لیا، پہلے ہم نے طواف زیارت کر لیا پھر ہم نے جا کر جمرات کی رمی کی، کوئی حرج نہیں، غلطی ہوگی کوئی بات نہیں، معاف ہے ہر چیز میں، لا حرج. فرمایا ان چیزوں میں تو کوئی حرج نہیں، تو جو تم غلطی سے کر لیتے ہو، لیکن آپ نے فرمایا کہ کسی مسلمان کی توہین کرنا، ہاں اے یہ کام اگر کوئی کرتا ہے تو وہ حرج والا کام کرتا ہے اور ہلاکت میں پڑتا ہے، وہ معاف نہیں ہے. خاص طور پر اس موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید فرمائی. ایک موقع پر آپ نے فرمایا انسان کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے، حسب امرئ من الشر، انسان کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے، ان یحقر اخاہ المسلم، کہ کسی اپنے مسلمان بھائی کو حقیر اور کم درجے کا سمجھے. کسی کی برائی تبھی تو کی جاتی ہے جب اس کو کم درجے کا اور حقیر سمجھا جاتا ہے. اور یہ تو خیر برائی کرنے کا ذکر تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم تو برائی نہیں کر رہے لیکن ہمارے سامنے کوئی ایسا شخص آ گیا جو کسی کی برائی کر رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں بھی ہمیں سبق دیا ہے. فرمایا کہ دیکھو من رد عن عرض اخیہ، جو شخص کسی مسلمان کی توہین سے اس کو بچا لے، ایک شخص دوسرے کی توہین کر رہا ہے یا دوسرے کی برائی کر رہا ہے تو اس کو خاموش کر دو، اس کے عیب کوئی بیان کرنا چاہ رہا ہے اس کو خاموش کر دیا، یا اس کی تعریف کر کے ان عیوب کو غلط قرار دینے، نہیں وہ آدمی ایسا نہیں ہے میں جانتا ہوں وہ اچھا ہے، تو اگر کسی کی برائی ہو رہی تھی تو برائی کرنے والے کو روک دیا یا تعریف کر کے اس کی کوئی خوبی بیان کر دی تو فضیلت ہے. رد اللہ عن وجهه النار یوم القیامہ، اللہ تعالی قیامت کے دن دوزخ کو اس سے دور کر دیں گے. جس طرح توہین سے اس نے ایک شخص کو بچایا، اللہ تعالی آگ سے اس شخص کو بچا لے گا. پھر روایتیں بکثرت ہیں اور آگے ہمارا وقت بھی زیادہ نہیں، سورت مکمل کرنی ہے، اور مضمون واضح ہو چکا، جو اللہ تعالی ہمیں سکھانا چاہ رہے ہیں واضح ہو چکا کہ اپنی زبان کی انسان حفاظت کرے، کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، ورنہ انسان جو اعمال اگر جمع کرتا بھی ہے تو ضائع ہو جائیں گے، خود کے کسی کام نہ آئیں گے، وہ جس کی غیبتیں کی ہیں انہی کو جا کر ملنے والے ہیں۔ ہاں، خیر خواہی کرنی ہے تو انسان نیک عمل بھی کرے، نیک عمل کے ساتھ پھر دوسروں کو ثواب پہنچا دے، اسار ثواب کر لے۔ ویل لکل ہمزۃ اللمزۃ، بڑی ہلاکت ہے، خرابی ہے اس شخص کے لیے جو لوگوں کے پیچھے ان کے عیوب بیان کرتا ہے، اسی طرح اس شخص کی بھی بڑی خرابی اور ہلاکت ہے جو لوگوں کے سامنے ان کے عیوب نکالتا ہے اور عیوب بیان کرتا ہے۔ مذاق بھی کسی سے کرے تو مذاق ایسا ہونا چاہیے جس سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ مذاق تو وہی ہوتا ہے کہ سامنے والے کو بھی خوشی ہو، مسکرائے، راحت ہو، تفریح ہو۔ اگر کسی کو تکلیف ہو رہی ہے تو یہ مذاق مذاق نہیں ہوتا ہے۔ الذي جمع مالا وعددا، اور عام طور پر یہ کسی کی غیبت اور عیب اور برائی پانا یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان میں کبر ہوتا ہے، اور کبر کا بڑا سبب کیا ہوتا ہے؟ الذي جمع مالا وعددا، وہ شخص جو مال جمع کرتا ہے اور اس کو عددہ، عددہ کے مشہور ترجمہ ہے ہمارے سامنے جو ترجمہ لکھا ہوا ہے گننا، تو عددہ گنتا رہتا ہے، یہ حرص ہے، یہ حرص ہے۔ اور آج کل ہمارے یہاں تو خیر تعلیم میں فضائل صدقات کا دوسرا حصہ جو پڑھا جا رہا ہے وہ پورا اس موضوع پر ہے، اور بہت اہمیت ہے، اگر ہو موقع ہو ہر ایک کو اپنے طور سے پڑھ لیں یا تعلیم کے طور پر گھر میں تعلیم کریں۔ فضائل صدقات کا دوسرا حصہ، شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی فضائل صدقات ہے، بہت ضخیم ہے، اس کا خاص طور پر دوسرا حصہ جو ہے وہ بڑا اہم ہے، اس میں بہت سبق کی باتیں بیان کی ہیں۔ وہی مال کی محبت، دنیا کی محبت، ان چیزوں سے دور رہنا، موت کی تیاری، ان کا تذکرہ ہے۔ الذي جمع مالا وعددا، جو مال جمع کرتا ہے اور اس کو گنتا رہتا ہے۔ کون گنتا ہے مال کو؟ ایک تو ہے کہ جمع کیا، یعنی زکات بھی نہیں دے رہا، لوگوں کے حقوق پہ ادا نہیں کر رہا، جن پر خرچ کرنا چاہیے نہیں کر رہا، لوگ بھوکے مر رہے ہیں لیکن اس کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ اور مال کو کیا کرتا ہے وہ؟ یہ نہیں کہ چلو رکھا ہوا ہے اور اپنے کاموں میں لگا ہوا ہے، نہیں، رکھ کے اچھا میرے پاس اتنے ہو گئے، اچھا پر $1 زیادہ ہو گیا، $1 سے کم کیسے ہو گیا، گن گن کر رکھتا ہے، ایک ایک چیز گن گن کر رکھتا ہے۔ مال کی بخل اور حرص اس میں انتہا کے درجے کو ہے۔ جمع مالا وعددا، اور ظاہر ہے پیچھے ہم نے کئی صورتیں پڑھی، بار بار اس کا تذکرہ آیا کہ مال کی محبت جو ہے وہ انسان کو ہلاک کرتی ہے۔ تو اس لیے خاص طور پر یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے جن عیوب کو بیان کیا، ایک تو زبانی آفت کو بیان کیا کہ ہمزہ اور لمزہ، اور پھر ساتھ میں مال کی محبت، جمع مالا وعددا، مال جمع کرتا ہے اور پھر اس کو گن گن کر رکھتا ہے۔ اور یحسب ان مالہ اخلدہ، یہ خیال ہے اس کا کہ اس کا مال اب اخلدہ، کے مختلف ترجمے ہیں، عددہ کے ایک ترجمہ تو میں نے کر دیا جو مشہور ہے، بعضوں نے اس کا ترجمہ عددہ کا کیا ہے اور بڑا اچھا، اس کے بھی چونکہ ہمارے لحاظ سے ایک نئے معنی اور نئے مفہوم ہوتا ہے اور عملی طور پر ہمارے لیے ایک مفید چیز ہے، کہ ایک تو ہوتا ہے کہ انسان مال جمع کر کے رکھے اور اس میں حقوق ادا نہ کرے تو یہ تو ایک برائی ہے، اور دوسرا یہ کہ عددہ، بار بار گننا اس کو، جو کہ انسان کے بخل اور حرص پر دلالت کرتا ہے۔ اور کبھی کیا ہوتا ہے، عددہ، عددہ کے معنی عدہ کے لفظ سے ہے، کہ یعنی آئندہ آنے والی، اچھا اب جیسے انسان کی عمر بڑھتی ہے، اچھا آئندہ مجھ پر یہ اخراجات آنے والے ہیں، تو آئندہ آنے والے اخراجات جو وہمی اور صرف وہم کے درجے میں ہوتے ہیں، ظن کے درجے میں ہوتے ہیں، ان اخراجات کے لیے انسان مال جمع کرتا رہتا ہے، جمع کرتا رہتا ہے، عددہ، کہ اچھا آئندہ فلانا خرچہ مجھ پر آئے گا، اس کے لیے اتنے پیسے جمع کرنے ہیں، پھر مجھے مکان خریدنا ہے، مجھے گاڑی خریدنی ہے، مجھے فلانی چیز کرنی ہے۔ تو یہ آئندہ کے لیے مال کو جمع کرتے رہنا، گنتے رہنا، بخل اور حرص انسان کو یہ چیز ہلاک کر دیتی ہے۔ اور پچھلی صورتوں میں ہلاک و متکاثر وغیرہ میں اس کا تذکرہ تفصیل سے الحمدللہ آ چکا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یحسب ان مالہ اخلدہ، انسان یہ خیال کرتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گا۔ ایک ترجمہ، ظاہر ہے مال انسان کیوں جمع کر رہا ہے؟ اگر اس کو پتا ہے کہ میں مر جاؤں گا اور مرنے کے بعد مال ختم ہو جائے گا، میرے پاس تو رہنے والا ہے نہیں، تو مجھے تو بس اتنا ہی ہے کہ چند دن جو گزار لینے ہیں دنیا میں وہی گزارنے ہیں. لیکن انسان مال اس طرح جمع کر کے رکھتا ہے گویا کہ ہمیشہ اس کے ساتھ مال رہنے والا ہے, حالانکہ ایسا ہے نہیں. ایک ترجمہ یہ ہوا, یحسب ان مالہ اخلدہ, وہ یہ خیال کرتا ہے کہ مال اس کے ساتھ ہمیشہ رہے گا. ایک ترجمہ. دوسرا ترجمہ اس کا یہ ہے جو بڑا اچھا ہے, یعنی دونوں مفہوم اپنے اپنے لحاظ سے ایک نئے معنی ہمیں دے رہے ہیں. دوسرا ترجمہ اس کا یہ ہے, یحسب ان مالہ اخلدہ, وہ یہ خیال کرتا ہے کہ اس کا مال اس کو دنیا میں ہمیشہ رکھے گا. انسان اپنے مال کی وجہ سے یہ سوچتا ہے, اچھا اب میں نے اچھا مکان بنا لیا تو میری زندگی ذرا زیادہ گزرے گی, اس لیے کہ تکلیف والی جگہ میں انسان جلدی مر جاتا ہے. اب مضبوط محل بنایا ہے تو وہاں پر موت دیر سے آئے گی. گاڑی میں اگر ہم نے اچھے والے شیشے لگا لیے ہیں کہ اچھا بلٹ پروف وغیرہ لوگ لگاتے ہیں کہ اچھا اب نہیں مریں گے. یحسب ان مالہ اخلدہ, گھر میں سیکیورٹی کا انتظام کر لیا ہے کہ اب ڈاکو آ کر ہمیں مار نہیں سکتے, تو زیادہ لمبی زندگی انسان گزارے گا. مال انسان کو زیادہ نہیں رکھتا. ہاں ٹھیک ہے, ہمیں اپنی حفاظت کا انتظام کرنے کا حکم دیا گیا ہے, اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا ہے, ہم اس لحاظ سے اسباب اختیار کریں گے لیکن مال کی محبت کے ساتھ نہیں. اس لیے نہیں کہ اس کی وجہ سے ہم زیادہ عرصہ زندہ رہ جائیں گے یا زیادہ عرصہ دنیا میں رہنے کا موقع مل جائے گا. یحسب ان مالہ اخلدہ, وہ یہ خیال کرتا ہے کہ اس کا مال اس کو ہمیشہ رکھے گا یا اس کا مال اس کے ساتھ ہمیشہ رہے گا. دونوں میں سے جو بھی سوچ ہے وہ غلط ہے. آگے فرمایا کلا, تو تین چیزیں ہو گئی, یا ہم خلاصے کے طور پر سمجھ سکتے ہیں کہ دو چیزیں ہو گئیں اللہ تعالیٰ نے جن سے بچنے کا حکم دیا. لوگوں کی برائی نہ کرو, چاہے سامنے یا پیچھے لوگوں کی برائی نہ کرو, اور دوسرا مال کے بخل اور حرص سے اپنے آپ کو بچاؤ. آگے فرمایا کلا لینبذن فی الحطمہ, ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے, اور جو شخص ایسا کرتا ہے لینبذن فی الحطمہ, ضرور اس کو ڈال دیا جائے گا, پھینک دیا جائے گا حطمہ کے اندر. حطمہ, حطمہ کے معنی ہوتے ہیں توڑنا, توڑ پھوڑ دینا, کچل دینا. تو حطمہ وہ دوزخ جس میں جب کوئی شخص ڈالا جائے گا تو اس کو پورا توڑ پھوڑ دیا جائے گا, کچل دیا جائے گا. کلا لینبذن فی الحطمہ, آگے اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں, ہم سے سوال کر رہے ہیں قرآن پڑھنے والے سے, وما ادراک ما الحطمہ, اور یہ مخاطب تجھے کیا معلوم کہ حطمہ کیا چیز ہے. عام دنیا کی کوئی سزا اس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا کہ آخرت میں جو سزا ہوگی اور حطمہ میں جو سزا ہوگی, دنیا میں انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا. وما ادراک ما الحطمہ, اے انسان تجھے معلوم بھی ہے کہ حطمہ کیا چیز ہے. نار اللہ الموقدہ, وہ اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے. انسان اپنی جلائی ہوئی آگ میں اپنے آپ کو نہیں ڈال سکتا. بہت ہلکی آگ ہوتی ہے, لکڑیاں انسان جمع کر لے, کاغذ جلا لے, اور کاغذ جلا کر اپنے پیر اپنا ہاتھ اس میں رکھ دے, بہت ہلکی آگ ہے, لیکن انسان اس کو برداشت نہیں کر سکتا. تو یہ انسان کی عام جلائی ہوئی آگ. پھر چلو ٹھیک ہے, تھوڑا سا ہم آگے بڑھیں کہ اس سے تیز آگ ہوتی ہے چولہے کی آگ, ذرا اور گرم ہوتی ہے. اس سے تیز آگ ہوتی ہے جو خاص طور پہ یہ ویلڈنگ والے استعمال کرتے ہیں, اور زیادہ تیز گرم ہوتی ہے. لیکن نار اللہ, اللہ کی جلائی ہوئی آگ اتنی تیز گرم ہوگی کہ انسان کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ یہ کہہ دیا کہ وہ نار اللہ ہے. انسان کی جلائی ہوئی نہیں, نار اللہ ہے. حالانکہ دنیا میں بھی آگ جو ہے وہ خالص اللہ تعالیٰ ہی کا عطیہ ہے, جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے انعام کے طور پر یہ آگ دی ہے. کہ آگ جل جاتی ہے, کیسے جلتی ہے, کیا حقیقت ہے, اس کو سمجھنا بھی مشکل ہے. لیکن نار اللہ وہ تو کچھ اور ہی چیز ہوگی. نار اللہ الموقدہ, وہ اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے. اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ وہ کتنی سخت چیز ہوگی. اور پھر آگے اس آگ کی کچھ تاثیر بیان کی. اس آگ کی تاثیر کیا ہوگی, یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس آگ اور دنیا کے آگ میں فرق بیان کیا. التی تطلع علی الافئدہ, وہ آگ اتنی عجیب ہوگی کہ وہ دلوں تک پہنچ جائے گی. ایک تو یہ سمجھنا ہے کہ یہ شخص جس نے لوگوں کی غیبتیں کی, لوگوں کی برائی کی, یا اپنے زیادہ مال کے ذریعے سے لوگوں کو تکلیف پہنچائی, ان لوگوں نے جو بھی کیا لوگوں کو تکلیف پہنچائی, لوگوں کا دل دکھایا. اب لوگوں کا دل دکھانے کے بدلے میں سزا مل رہی ہے کیا, ایسی آگ جو دلوں کو جا کر جلائے گی، دل کے بدلے میں لوگوں کو دل دکھایا دنیا میں، آخرت میں اس کے دل تک دل کو دکھایا جائے گا آگ کے ذریعے سے۔ چلے اتنی حد تک تو بات واضح ہے کہ جیسا جرم، جس کو کہا جاتا ہے جزا من جنس العمل، جیسا جرم ایسی سزا۔ لیکن آگ کی خاصیت کیا ہوئی اس میں؟ آگ کی خاصیت یہ ہے کہ مثال کے طور پر دنیا میں اگر کسی جاندار کو جلایا جائے آگ میں، زندہ کسی شخص کو آگ کے اندر ڈال دیا جائے، تو اس کی کھال جلے گی، اس کا گوشت جلے گا، اور بس جب انسان کے گوشت اور کھال اور یہ چیزیں جلیں گی تو اتنے میں انسان مر جائے گا یا بے ہوش ہو جائے گا۔ آگ اس کے جسم کے اندر تک، دلوں تک اور اندر کی جو چیزیں ہیں وہاں تک نہیں پہنچے گی، اس لیے کہ وہاں تک پہنچنے سے پہلے انسان ختم ہو چکا ہے۔ بلکہ آگ اللہ تعالی نے دنیا کی بنائی ہی ایسی ہے کہ وہ کسی چیز کے اندر نہیں جاتی، باہر کی چیز کو جلاتی ہے۔ دنیا کی آگ ایسی ہے کہ اگر مثلا کسی جگہ آگ جل گئی، اس پر انسان اگر کوئی چیز رکھ دے گا تو آگ دب جائے گی، ظاہر ہے وہاں آگ نہیں آ سکتی۔ لیکن آخرت والی جو آگ ہے وہ آگ ایسی ہوگی جو جسم کے اندر چلی جائے گی، جسم کے اندر چلی جائے گی، جسم کے کھال اور گوشت اور سب کے ہوتے ہوئے اندر چلی جائے گی، انسان کے زندہ ہوتے ہوئے وہ دلوں تک پہنچ جائے گی۔ دنیا میں ایسی آگ نہیں ہے، چاہے جتنی بھی تیز آگ ہو وہ انسان کی کھال کو پہلے جلا کے پھر اندر جائے گی، آخرت کی آگ ان کھالوں کے اور گوشت کے ہوتے ہوئے بھی اندر چلی جائے گی۔ دنیا میں انسان کو اگر آگ، اگر کسی انسان کے دل کو آگ سے جلانا ہو تو ظاہر ہے کہ وہاں تک پہنچنے تک انسان مر جائے گا۔ آخرت والی آگ انسان زندہ رہے گا، زندہ ہوتے ہوئے، اور دل تو اتنی نرم چیز ہے، اندر کے اعضاء جو اللہ نے بنائے ہیں وہ اتنے نرم ہیں کہ اس پر تو ہلکی سی اگر خراش بھی آ جائے تو انسان برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کو شاید ہم اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ انسان کے پیر کے نیچے کنکر وغیرہ بھی انسان برداشت کر لیتا ہے، لیکن آنکھ میں چھوٹا سا بھی کوئی اگر بال بھی آ جاتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے۔ تو دل جو ہے وہ تو اندر کا حصہ تو بہت نرم ہے، وہاں پر اگر کسی کی انگلی لگ جائے تو انسان کو کتنی تکلیف ہو، اس کے مقابلے میں آگ، اور وہ بھی نار اللہ، اللہ کی جلائی ہوئی آگ وہاں پہنچے، یعنی ہمارے دماغ وہاں تک یا ہمارے تصورات اس تکلیف تک پہنچ نہیں سکتے، ہم تصور میں نہیں لا سکتے کہ وہ کس درجے کی تکلیف ہوگی کہ وہ آگ دلوں تک پہنچ جائے گی۔ اور قرآن میں اس کو اور بھی جگہ پر بیان کیا ہے کہ وہ قرآن کی آیت ہے، یوم یخشاہم العذاب من فوقہم ومن تحت ارجلہم، یہ اس آیت میں بھی بیان کیا، آخرت کی آگ ایسی ہوگی کہ اوپر سے نیچے بھی آتی ہوگی، من فوقہم، اوپر سے نیچے آگی، دنیا کی آگ جو ہے وہ اوپر کی طرف جاتی ہے، نیچے نہیں آتی، اوپر سے نیچے کی طرف آتی ہوگی، من تحت ارجلہم، جہاں پیر رکھے ہوں گے پیر کے نیچے سے بھی وہ جسم کے اندر جائے گی آگ۔ تو آخرت کی آگ کی یہ خاصیت ہے کہ وہ جسم کے ہوتے ہوئے بھی اندر چلی جائے گی، دنیا کی آگ پہلے باہر کے حصے کو جلا کر پھر اندر جاتی ہے۔ تو دل جب آگ اس دلوں تک جب آگ پہنچے گی، اس کی وجہ سے انسان کو تو جو تکلیف ہوگی کہ دنیا میں لوگوں کا دل دکھایا تھا، اب اس کے دل کو جلا کر دکھایا جا رہا ہے، اس کے دل کو تکلیف پہنچائی جا رہی ہے آگ، اور وہ بھی کون سی آگ؟ اللہ کی جلائی ہوئی آگ کے ذریعے سے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ بڑا سنگین جرم ہے جس کو یہ کہا جائے کہ انسان اس کو اپنی زندگی سے نکال دے کہ نہیں، کسی کی برائی نہیں کرنی، کسی کی غیبت نہیں کرنی، اپنی زندگی، اپنا حساب، کسی کا معاملہ ہے اس کو اپنا حساب دینا ہے، ہمیں اپنا حساب دینا ہے۔ التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم مقصدہ، مسا اوقات جو پہلی مرتبہ اس طرح کی باتیں سنتے ہیں تو ان کے سامنے جب اس طرح کی کوئی بات بیان کی جاتی ہے وہ کہتے ہیں ہماری پوری تفریح ختم ہو گئی۔ ہم جب بیٹھتے ہیں تو بیٹھنے میں ہنسی مذاق جب ہوتی ہے، تفریح جب ہوتی ہے، تو تفریح میں کسی کی برائی تو کرنی ہی پڑتی ہے، اگر کسی کی برائی نہیں کی تو تفریح ہی تفریح نہیں رہی۔ اس کی مثال تو پہلے آ چکی ہے کہ انسان کا نفس جو ہے وہ مزہ کا طالب ہے، انسان کا نفس مزہ چاہتا ہے، اس کو اگر ہم نے یہ سکھا دیا کہ غیبت میں مزہ آتا ہے تو اس میں مزہ آنے لگے گا، اس کو اگر ہم یہ سکھا دیں کہ نہیں دوسری چیزوں میں مزہ آتا ہے تو وہ اس میں مزہ آنے لگے گا۔ جیسے بچہ ہے، اس کو اگر دودھ ماں اپنے دودھ پلاتی رہے تو وہ دودھ پہ ہی جیتا رہے گا، لیکن اگر ماں زبردستی اس کو رونے کے باوجود بھی دودھ چھڑا کر اس کو غذا پہ لے آئے تو اس کو پتا چلتا ہے کہ ہاں واقعی غذا اس سے بھی اچھی چیز ہے اور غذا میں بھی اس کو مزہ آنے لگتا ہے. پھر انسان بڑا ہونے کے بعد صرف دودھ پہ گزارا کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا. تو یہ ہے انسان کو اپنے نفس کو عادی کرنے کی ضرورت ہے, اپنے آپ کو عادی بنانے کی ضرورت ہے کہ نہیں, مزے کی چیزیں اور تفریح کی چیزیں وہ ہیں جو اللہ کی مرضیات کے مطابق ہوں. گناہ سے انسان کو ایسی تکلیف ہو, وحشت ہو کہ اس کی وجہ سے انسان راحت نہیں بلکہ تکلیف محسوس کرے. التی تطلع علی الافئدہ, وہ آگ دلوں تک پہنچ جائے گی. آگے فرمایا انہا علیہم مقصدہ, پھر وہ آگ ان پر بند کر دی جائے گی. یہ بھی نہیں, اس سے کہ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان کو کسی جگہ گھبراہٹ ہو رہی ہے, دھواں ہے, گرمی ہے, تو چلو تھوڑا سا دروازہ کھڑکی کہیں سے کوئی ہوا آ گئی تو انسان ہلکا سا سانس لے لے. اللہ تعالیٰ فرماتے وہ آگ ایسی ہوگی انہا علیہم مقصدہ, وہ آگ ان پر اوپر سے بند کر دی جائے گی کہ کوئی راحت یا ٹھنڈی ہوا یا کسی طرح کا سکون اس کا وہاں گزر نہیں ہوگا. اور پھر یہ آگ ان پر علیہم مقصدہ بند کرنے کے علاوہ فی عمد ممددہ, اور یہ ستون ہوں گے لمبے لمبے, ممددہ لمبے لمبے ستون ہوں گے آگ کے بنے ہوئے. ان ستونوں میں ان کو ڈال دیا جائے گا, انسان اپنے آپ کو ہلا بھی نہیں سکے گا. انسان صرف اتنا ہی تصور کرے, آگ کا تصور اگر چھوڑ دے, صرف انسان یہ تصور کرے کہ کوئی ستون کی طرح کوئی چیز بنائی ہوئی ہے, انسان کو اس کے اندر ڈال دیا جائے, اس طرح کے انسان مقید ہو جائے, اپنے ہاتھ پیر ہلا نہیں سکتا. انسان دو منٹ بھی اس میں مشکل سے ٹھہرے گا, گھبرا جائے گا. وہ ستون کی طرح کوئی چیز ہو, حرکت انسان نہیں کر سکتا, اوپر سے بند ہو, یعنی ایک دو منٹ بھی انسان کے لیے گزارنا مشکل ہے. یہ بنائے ہوئے ستون کوئی عام ستون نہیں ہوں گے, انسان کو دبائے دیں گے, ہر طرف سے بند ہوں گے. اور آگ کے بنائے ہوئے ستون, اور آگ بھی وہ جو نار اللہ, اللہ کی طرف سے جلائی ہوئی آگ ہوگی. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو آخرت میں ان چیزوں کی سزا بڑی سخت ہے, ابھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے ان چیزوں سے اپنے آپ کو نکالیں, لوگوں کی برائی سے اپنے آپ کو دور رکھیں, دنیا کے بخل, دنیا کے پیچھے اور مال کی زیادہ بخل اور اس کی حرص سے ہم اپنے آپ کو بچائیں, ورنہ آخرت کی سزا بڑی سخت ہے. یہ اللہ تعالیٰ اس صورت میں ہمیں سبق دینا چاہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس صورت کا جو مضمون ہے اس پر مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسے میں نے پچھلے ہفتے بھی بتایا تھا کہ سورہ العصر یہ پورے قرآن کریم میں اگر جیسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ لوگوں کے سامنے اگر صرف ایک ہی سورت ہوتی سورہ العصر ہوتی تب بھی لوگوں کے عمل کے لیے یہ سورت کافی ہو جاتی. ہم یہ دو صورتیں ہمارے سامنے رکھ لیں, سورہ عصر عمل کرنے کے لیے اور سورہ حمزہ یہ گناہوں سے بچنے کے لیے. ان دو صورتوں پر اگر ہمارا عمل ہو جائے, باقی پورے قرآن کی تفسیر ہم نہ جانیں, پورے قرآن میں کیا بیان کیا گیا ہمیں نہ معلوم ہو, ان دو صورتوں پر ہمارا عمل اگر ہو جائے تو انشاءاللہ امید ہے کہ ہم بہت کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں. لوگوں کی برائیاں اس سے بچتے رہیں, لوگوں کو تکلیف دینے سے بچاتے رہیں اپنے آپ کو, جتنا ہو سکے لوگوں کو راحت پہنچانے کی کوشش کریں, اس کی دعا کرتے رہیں, اور مال کے بخل اور حرص ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں. مال کے حقوق جو ہمارے ذمہ اللہ نے رکھے ہیں ان کو ادا کرتے رہیں, اور سورہ العصر میں جو چار اعمال بیان کیے گئے ان کا اہتمام کر لیں, تو انشاءاللہ ہمارا رمضان وصول ہے اور ہماری زندگی یہ کامیاب گزرے گی, اور آخرت بھی انشاءاللہ نفع مند اور کامیابی کے ساتھ آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان صورتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو کوتاہیاں ہم سے ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اب یہ ہمارا اخیری عشرہ آج سے انشاءاللہ شروع ہونے والا ہے, تو اس لیے آئندہ ہفتے, کیونکہ اخیری عشرے میں تو ویسے مشکل ہوتی ہے, تو آئندہ ہفتے ہمارا یہ سلسلہ نہیں ہوگا تفسیر کا. اس کے بعد بھی بلکہ دو ہفتے ہوں گے, تو اب سے لے کر تین ہفتے, تین منگل, اب سے لے کر تین منگل اس میں ہمارا یہ سلسلہ بند رہے گا. اس کے بعد انشاءاللہ پھر دوبارہ شروع کر دیں گے. تو یہ تاریخ کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں کہ آئندہ ہفتے 12 تاریخ ہے جون کی, تو 12 تاریخ, پھر 19 تاریخ اور 26 تاریخ, تو 3 ہفتے تک ہمارا یہ سلسلہ نہیں ہوگا. اس کے بعد جولائی کی 3 تاریخ سے انشاءاللہ, اگرچہ ہمارا مدرسہ شروع ہونے کا وہ پہلا دوسرا دن ہوگا, لیکن انشاءاللہ جولائی کی 3 تاریخ سے پھر دوبارہ یہ سلسلہ شروع کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. اپنے لیے بھی دعا کریں اور باقی تمام مسلمانوں کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں کہ یہ وقت اپنے لیے بھی دعا کرنے کا ہے اور امت کے لیے بھی خیرخواہی کی دعا کریں. دوسروں کے لیے دعا جب انسان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتہ رکھا ہے, فرشتے مقرر کیے ہیں, جب انسان دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے آمین ولک بمثلہ, آمین کہتا ہے اور کہتا ہے تمہیں بھی وہی خیر ملے جو تم دوسروں کے لیے مانگ رہے ہو. تو اپنے لیے بھی انسان خیر چاہے تو دوسروں کے لیے بھی خیر مانگے, اور ظاہر ہے دوسروں کے لیے خیر کی دعا کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کا ذریعہ بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ بھی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.
Ты его опускаешь. Я к низку.